Amma ba. Kita awal. Meli Aziz Banu wa Bratio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ خواتین اور طالبات سے کچھ دین کی بات کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جیسا دین عطا فرمایا جس میں انسان کی زندگی کا ہر شعبہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ہدایات ایسی ہدایات موجود ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں عورتوں اور مردوں کے ساتھ اکٹھا بھی خطاب فرمایا ہے وہاں خواتین کو الگ سے بھی ان کا ذکر فرمایا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ چونکہ جب قرآن کریم میں کوئی خطاب کیا جاتا ہے تو وہ مذکر کے سلسلے سے کیا جاتا ہے جیسے یا ایھا الذین آمنو تو یہ ہے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے مذکر کے سلسلے کے ساتھ مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے یعنی مومن مردوں ایک طرح سے لیکن محاورے کے اعتبار سے جب جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں عورتیں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. یا الذین آمنو جب کہا گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ مرد بھی داخل ہیں اس میں اور عورتیں بھی داخل ہیں. لیکن چونکہ اکثر و بیشتر اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ خواتین بھی اس میں داخل ہوتی ہیں تو بعض خواتین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کریم میں ہمارا یعنی خواتین کا علیحدہ سے کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائی جن میں خاص طور پر خواتین کو الگ سے بیان کیا گیا اور کچھ احکام خاص خواتین کو بھی عطا فرمائے گئے. کئی جگہ تو فرمایا رجال نصیب من مکتسب والنساء نصیب من مکتسبن مردوں کو بھی حصہ ملے گا ان اعمال میں جو انہوں نے کمائے ہیں اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا ان اعمال میں جو انہوں نے کمائے. پھر ایک جگہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں وہ لوگ جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور پھر آگے خاص طور پر خواتین کا ذکر کیا ولاخر نساء من نساء عسى ان يكن خيرا من منهن عورتیں بھی دوسری عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں. اس بات مجھ سے غلطی ہو گئی الفاظ بھی جو ہیں کہ علاج کر قوم آسا یقون خیرم منہم ولا نساء من نساء آسا یقون خیرم منہم. تو مردوں کا الگ ذکر کیا اور عورتوں کا الگ ذکر کیا, ایک تو اس وجہ سے تاکہ خواتین کو براہ راست خطاب کی سعادت بھی حاصل ہو, اور دوسرے اس وجہ سے کہ یہ ایک طرح سے تعلیم دی گئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاف یعنی مردوں عورتوں کا اکٹھا بیٹھنا یا اکٹھا مجلسیں جمانا یہ پسندیدہ نہیں. مردوں کی مجلس الگ ہونی چاہیے, خواتین کی مجلس الگ ہونی چاہیے. تو اس لیے مردوں کا ذکر الگ فرمایا اور خواتین کا ذکر الگ فرمایا. اس لیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق خاص خواتین ہی سے ہے, اور ایک مرتبہ خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کچھ وقت ایسا بھی نکالیں کہ جس میں خاص ہم خواتین سے خطاب ہوں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بھی الگ خطاب فرمایا. تو باتیں تو بہت سی ہیں, لیکن ایک بات میں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج کے دور میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں عورت کو اس کے اصل فرائض منصبی سے ہٹا کر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. نام لیا جاتا ہے عورت کی آزادی کا, اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جیسے اسلامی معاشرے میں عورت کو مقید کر دیا گیا ہے, گھر کے اندر مقید کر دیا گیا ہے اور اس کو آزادی نہیں ہے, وہ باہر جا کر نہ وہ باہر جا کر کوئی کام کر سکتی ہے نہ باہر جا کر کوئی مظہر معاش اختیار کر سکتی ہے. اس کو تو آزاد ہونا چاہیے, جس طرح مرد کام کرتے ہیں تو مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے. یہ آج کی مغربی تہذیب نے یہ خیال بہت زیادہ پھیلا دیا ہے. یہ محض ایک دھوکہ ہے شیطان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ صنفیں بنایا, اور الگ الگ صنفوں کے الگ الگ کام متعین فرمائے. خاتون کو درحقیقت ایک بہت بڑا بنیادی پتھر بنایا ہے انسان کی خاندانی زندگی میں, کہ خاندان کی زندگی کی رکھ رکھوالی اور اس کی محافظ اور اس کو ترقی دینے والی وہ خاتون ہوتی ہے. ساری قوم وہ ماں کی محتاج ہے, ماں کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. ماں کو اسی واسطے اتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ فرمایا گیا کہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو اس کا فریضہ جو قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ معاشرے کی تعمیر میں بنیادی پتھر کا کردار ادا کرے. ماں کی آغوش سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے ایک بچے کے لیے. ماں اگر دیندار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رکھے ہوئے ہے, تو اپنے بچوں کی طرف بھی اس یاد کو منتقل کرے گی, اور بچوں کی تربیت پہلے دن سے اس طرح کرے گی کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, محبت, اس کا خوف اور اس کے احکام کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا ہو. یہ فریضہ ہے جو اسلام نے عورت کو سپرد کیا, عورت کے سپرد کیا ہے کہ وہ سارے معاشرے کے مردوں کی تربیت گاہ بنے, اس سے ایسے افراد اس کے تربیت سے پیدا ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں, اور دنیا میں جہاں کہیں جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی خود بھی بسر کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں. لہذا یہ دھوکے میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ خاتون کو باہر نکالا جائے اور وہ جا کر دوسری جگہوں پر کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے معاش کی ذمہ داری جب تک اس کی شادی نہ ہو اس وقت تک اس کے والد پر رکھی ہے, اور جب شادی ہو جائے تو شوہر پر رکھی ہے. اب ایک نئی تہذیب نے یہ ایک عجیب فلسفہ نکالا ہے کہ ایک عورت وہ اگر گھر سے باہر نکل کر ہوائی جہازوں میں مردوں کو کھانا فراہم کرے اور اس کے لیے محنت کرے تو یہ آزادی ہے, اور وہی عورت اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے عزیز رشتے داروں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور کھانا تیار کر کے وہ ان کو پیش کرتی ہے تو یہ قید ہے, اور وہاں اجنبیوں کو کھلا رہی ہے اور اجنبیوں کی ناز برداری کر رہی ہے, اس کے احکام کو مان رہی ہے اور اس کے آگے بسی جا رہی ہے, اور وہ اجنبی مرد ہیں جو اس کو پتہ نہیں کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں, تو اس کے باوجود کہتے ہیں یہ آزادی. اور گھر میں اگر کوئی خاتون گھر کا انتظام کر رہی ہے تو وہ قید ہے. یہ فلسفہ اس مغربی تہذیب نے الٹا فلسفہ دلوں میں بٹھایا. تو یہاں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ گھر کا کام کرتی ہے, اور وہاں وہ محض پیسہ کمانے کے لیے اپنی عزت فروخت کرتی ہے, اپنا احترام فروخت کرتی ہے, اس کو آزادی کا نام دے دیا. تو خیرت کا نام جنوں رکھ دیا, خیرت جنوں کا خیرت. یہ اس مغربی تہذیب کی بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جس نے مغربی تہذیب کو تباہی کے کنارے پر پھیلا دیا. خاندانی نظام ختم ہو, خاندانی نظام ختم ہے, اب نکاح بھی نہیں ہوتا مغربی معاشروں میں, اب نکاح کا بھی رواج نہیں ہے, ختم ہو رہا ہے, رشتے ختم ہو رہے ہیں, ماں باپ اور باپ بیٹے کا رشتہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. لہذا پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ مغربی تہذیب نے جو نعرے پھیلائے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ پورے معاشرے کی تعمیر کا مقام ہے, لہذا اس کو سب سے پہلے پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان عورت کے اعتبار سے چونکہ اس کا مقام ایک یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنی زندگی دین کے سانچے میں ڈھالے اور دین کا ہر لمحہ خیال رکھے اور وہ دین کے احکام پر عمل کرے, وہی اس کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو دین کے راستے پر ڈالے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود سب سے پہلے ایک سچی اور پکی مسلمان عورت بنے جس کے لیے جو فرائض ہیں, مثلا نماز کا وقت ہے تو نمازوں کے اندر اہتمام کرے. عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے, مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ نماز جا کر جماعت سے ادا کریں, لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب یوں ہی نماز کا وقت ہو تو اول وقت میں نماز ادا کریں, اس کا اہتمام کریں. جو ہی نماز کا وقت ہو تو سب سے پہلا کام نماز ادا کرنے کا کریں, اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں, نماز کے آداب سیکھیں, نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ جو نماز پڑھے تو جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کی طرف دھیان ہو. مثلا سورہ فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین کہا تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے دھیان ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہی ہوں, الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہوں, مالک یوم الدین پڑھ رہی ہوں, اس کی طرف دھیان ہو. یہ معنی ہے خشوع کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکالے جا رہے ہیں نماز کے اندر ان الفاظ کی طرف دھیان ہو. یہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو شکوہ رہتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ نماز جس جتنے خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اس میں ہمارے اندر بہت کمی ہوتی ہے, اور کمی کی وجہ یہ ہے کہ خشوع کی طرف دھیان نہیں ہے. نماز پڑھنے کا ایک فریضہ ہے جو سر سے اتار دیا, لیکن اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے تھا, کتنے اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا, کتنی خشوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا, اس کی طرف زیادہ فکر نہیں ہوتی. لہذا جب آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے اندر پہلے سے ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں تو مجھے اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. پھر اس کے بعد جو الفاظ, کوشش کریں کہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کی طرف دھیان ہو. اور میں ایک طریقہ یہ بھی بتایا کرتا ہوں اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو زبان پر رٹی ہوئی ہیں, اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا عورت کھڑی ہوتی ہے تو ایک آٹومیٹک مشین شروع ہو جاتی ہے اور وہ خود بخود وہ رٹی ہوئی صورتیں زبان پر آنے شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ صورتیں پڑھیں جو پوری طرح رٹی ہوئی نہیں ہے, جیسے قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق وغیرہ, یہ تو یاد ہے پہلے سے اور خود بخود زبان پہ آ جائیں گی, لیکن وہاں سے ذرا سا پیچھے سے پڑھ لو, الزلزلہ پڑھ لو, العادیات پڑھ لو, سورہ القارعہ پڑھ لو, تو جب وہ پڑھیں گے یاد تو ہیں وہ بھی لیکن اس طرح رٹی ہوئی نہیں ہے, تو دھیان اس کی طرف متوجہ ہوگا, ان آیتوں کی طرف متوجہ ہوگا, تو اس سے انشاءاللہ خشوع حاصل ہوگا. اور ایک فائدہ, ایک طریقہ خشوع پیدا کرنے کا یہ بھی ہے کہ یہ سمجھو کہ میں کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہی ہوں, میرے سامنے کعبہ ہے, اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں خواتین کو عمرے کے لیے جاتی ہے, حج کے لیے جاتی ہے, تو وہاں حرم کے اندر نماز جب پڑھتی ہیں تو ان کی نماز کی کیفیت یہاں کی نماز کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے. وہاں جا کر دل میں زیادہ رقت پیدا ہوتی ہے, دل میں زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے, تو یہ تصور کریں کہ میں وہاں پر نماز پڑھ رہی ہوں, تو اس سے انشاءاللہ زیادہ خشوع پیدا ہوگا. تو ایک تو نمازوں کا اہتمام, بر وقت نمازوں کا اہتمام. دوسری بات یہ ہے کہ سارے دین کا خلاصہ اور سارے دین کا جو عطر ہے وہ ذکر اللہ ہے, اللہ جل جلالہ کا ذکر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو, اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اور جہاں مسلمان مردوں اور عورتوں میں نیک مردوں نیک عورتوں کا ذکر کیا ہے, وہاں پر مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں فرمایا بذاکرین اللہ بذاکر, جو اللہ کا کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں, تو ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو مردوں کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام کریں, اور خواتین کے ذمے بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام کریں. اور ذکر کا اہتمام کے کئی طریقے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ خود بھی پڑھنے کا اہتمام کریں اور بچوں کو بھی پڑھانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اذکار تعلیم فرمائے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت یہ پڑھو, کھانے کے بعد یہ پڑھو, حمام میں جاؤ تو پہلے یہ پڑھو, باہر نکلو تو یہ پڑھو. وہ ساری مسنون دعائیں خود یاد بھی ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. تیسری بات یہ کہ اللہ کا ذکر ایسا عجیب چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی, یعنی ذکر جو ہے وہ ہر حالت میں ہو سکتا ہے. اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں, اس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں, اس کے لیے قبلہ ہونا بھی شرط نہیں, اس کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں, بلکہ ہر حالت میں ذکر کی اجازت ہے. جو خواتین کی کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں ان ایام میں نماز پڑھنا تو نماز تو معاف ہے, نماز تو نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی, لیکن ذکر ہو سکتا ہے. یعنی اس زمانے میں ذکر کی کثرت ہو سکتی ہے. جو وقت نماز کا ہوا کرتا تھا وہ ذکر میں گزار, اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور درود شریف جو بھی ذکر زبان پر آ جائے تو یہ اس ناپاکی کی حالت میں بھی جائے, یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی جائے, جنابت کی حالت میں بھی. قرآن کریم پڑھنا منع ہے لیکن ذکر کرنا منع نہیں, دعا کرنا منع نہیں. تو ذکر کو کثرت سے ذکر کا کہ اپنے آپ کو عادی بنائے. حدیث میں آتا ہے کہ ربی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی, اے یکون لسان کا رطبم بذکر اللہ, کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اللہ کے ذکر سے تر کس طرح رہے, کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر زبان پر ہو. اور دیکھو انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہر وقت کسی نہ کسی دماغ میں اس کی سوچ چلتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. بعض سوچیں ضروری بھی ہوتی ہیں اور بعض غیر ضروری ہوتی ہیں, بلکہ اگر اکثر غیر ضروری ہوتی ہیں. بعض سوچیں تو مثال کے طور پر آپ کھانا پکا رہی ہیں تو کھانا پکا کر پکانے سے پہلے بہرحال سوچنا پڑے گا بھائی کیا چیز ہمیں کس چیز طرح پکانی ہے, کیا طریقہ ڈالنا ہے, یہ سوچ تو آئے گی, یہ تو ضروری ہے. لیکن اس سوچ کے ساتھ پھر ذہن کسی اور طرف چل پڑتا ہے, فلاں کیسا پکاتی ہے, فلاں نے کیسا کام کیا تھا, فلاں نے کیسا کھانا پکایا تھا, فلاں نے کیسا لباس پہنا تھا وغیرہ وغیرہ, یہ فضول قسم کی سوچیں آتی رہتی ہیں. تو اس کو ان سوچوں کی جگہ کو بھر دو اللہ کے ذکر, ان سوچوں کی جگہ کو اللہ کے ذکر سے بھر دو. سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہو, اللہ اکبر کہو, اور دعائیں کرو. دعا بھی ذکر ہے, اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے, کسی بھی وقت چلتے پھرتے. اللہ اذکر اللہ قیام و قعود و علی جنوبہم, تو ہر حالت میں وہ ذکر بھی جاری رہ سکتا ہے اور دعا بھی جاری رہ سکتی ہے. دعا کرتی رہیں, جو کام بھی کریں, یا اللہ میں کھانا پکانے جا رہی ہوں مجھے مجھ سے اچھا کھانا پکا دی, اور نیت یہ کر لیں کہ بھئی میں یہ کھانا پکا رہی ہوں اس لیے تاکہ اس سے میرے گھر والوں کو فائدہ پہنچے اور وہ اس سے ان کی ضرورت پوری ہو. اس نیت سے آپ کریں گی تو آپ کا کھانا پکانا بھی عبادت ہے, وہ بھی عبادت بن جائے گا. اور کھانا پکاتے وقت سر زبان پر اگر ذکر ہو اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درود شریف وغیرہ استغفار یہ الفاظ زبان پر ہوں تو انشاءاللہ اس کھانے میں برکت بھی ہوگی, وہ کھانا جو ہے وہ خود عبادت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی نعمت ہے لیکن اس ذکر کی برکت سے وہ جو ہے وہ اس کے اندر اور زیادہ برکتیں انوار پیدا ہوں گے, معارف پیدا ہوں گے. بہت سی خواتین کے بارے میں ہماری بزرگ خواتین کے بارے میں آتا تھا کہ وہ جب بچے کو دودھ پلاتی تو سورہ یاسین پڑھ کے دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ اس دودھ کے اندر قرآن کریم کے انوار جو ہے وہ سما جائیں. اسی طرح جب آپ کھانا پکائیں اس وقت گھر کا کوئی اور کام کریں اس وقت جو ہے زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے, اور جو کام کرنے پہ جائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کہ یا اللہ میں کھانا پکانے جا رہی ہوں اپنے رحمت سے مجھے صحیح طریقے سے میرا پکوا دیجئے, اور ایسا پکوا دیجئے کہ جس سے لوگوں کو جسمانی طاقت بھی ہو اور اس کے نورانی اور اس کا روحانی اثر بھی پہنچے. یہ دعا مانگتے ہیں مانگ کر, اور دعا ایسی چیز ہے کہ یہ حدیث میں اس کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا ہے، اور یہ بذات خود عبادت ہے. الدعاء هو العبادة، دعاء بذات خود عبادت ہے. تو وہ عبادت یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے، چاہے وہ آپ کی دنیاوی ضرورت سے متعلق ہو، تو اس کا فوری فائدہ تو یہ ہوا کہ ایک نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھ دی گئی، اور اس پر اجر و ثواب تو فوراً مل گیا. جو چیز مانگی تھی وہ ملے یا نہ ملے، ثواب فوراً مل گیا. البتہ جو مانگی جا رہی ہے تو وہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے کبھی ادا فرما دیتے ہیں، کبھی نہیں عطا فرماتے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ غلط چیز مانگ رہا ہے. جیسے کہ ایک بچہ اگر باپ سے، ماں سے چاقو مانگے تو ماں باپ اس کو نہیں دیں گے، اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ چاقو سے اپنے آپ کو ختم کر لے گا. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اس لیے نہیں دیتے کہ وہ انسان کے مناسب نہیں ہوتی، اس کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے وہ مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ نہیں دیتے، کوئی اور اچھی چیز دے دیتے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اس کے بتانے کتنے آپ نے مشاہدے کیے ہوں گے کہ بعض اوقات انسان انتہائی لجاجت کے ساتھ اور بڑے خضوع سے دعا مانگتا ہے، لیکن مانگنے کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا جو مانگ رہا تھا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی. خود میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ، مجھے ایک جگہ جانا تھا اور جانے کا شدید تقاضا تھا، اور کویت جانا تھا مجھے اور سعودی عرب سے جانا تھا، اور میں نے سارے انتظامات بھی کر لیے، لوگوں کو بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی سیٹ بھی ریزرو کرانی چاہی، مگر کسی طرح سیٹ نہیں مل رہی تھی، اور دعا کی صبح سے شام تک کہ اللہ مل جائے مل جائے مل جائے، نہیں ملتی. آخر کار نہیں ملی اور وقت گزر گیا، نہیں گیا. افسوس ہوا کہ میں نے چاہا تھا کہ میں چلا جاؤں، لیکن میں نہیں جا سکتا. بعد میں پتہ چلا کہ جس جہاز میں سیٹ میں نے بک کرانے کی کوشش کی تھی وہ جہاز اغوا ہو گیا، وہ جہاز اغوا ہو گیا، اس کو کوئی لوٹ کے لے گیا. تو اس وقت سوچا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل فرمایا کہ میری دعا نہیں قبول کی. اگر وہ دعا مانگ میری مانگ لیتی، جو مانگی ہوئی دعا قبول ہو جاتی، تو کیا ہوتا، میں بھی اس جہاز میں ہوتا، اور اس جہاز میں ہوتا تو اغوا ہو کے خدا نے کس مصیبت میں گرفتار ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. سورہ کہف جو ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے، سورہ کہف کے واقعے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور یہ کہا در تھوڑا دن ان کے ساتھ رہو. اب وہ خضر علیہ السلام جو تھے وہ تکوین کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تکوینی کام کراتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام تشریح کے پیغمبر تھے. تو یہ دکھانا مقصود تھا کہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کو جو تمہاری سمجھ میں آتے نہیں کہ کیوں ہو گیا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے پریشان ہوتے ہو. ایک آدمی کو تم دیکھ رہے ہو مثال کے طور پر کہ غریب ہے بیچارہ، بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تکلیف اس کی دور نہیں ہو رہی، دوائیں کی جا رہی ہیں، علاج ہو رہا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور غریب مسکین پڑا ہوا ہے. آدمی کو بعض اوقات رحم آتا ہے کہ یہ اس حالت پر ہے اور یہ کس مصیبت میں بےچارا گرفتار ہے، اللہ نے اس کو کیوں اس مصیبت میں ڈال دی. یہ سب باتیں بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کا سفر کرایا حضرت علیہ السلام کو، اور خضر علیہ السلام نے ایسے کام کر کے دکھایا جو حیرت انگیز تھے. جس کشتی میں سفر کر رہے تھے اس کو توڑ دیا، وہ کشتی میں پانی بھرائے گا، ہلاک ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ لوگ جو تھے جنہوں نے ہمیں کشتی میں سوار کیا تھا، یہ تو بغیر ہمیں کوئی اجرت لیے سوار کر دیا تھا، تم نے اس کی کشتی توڑ دی. آگے ایک بچہ جا رہا تھا، اس بچے کا سر پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. تو یہ سارے مناظر دیکھائے. موسیٰ علیہ السلام ہر بات پر پوچھتے تھے یہ کیا کیا تم نے، تو بہت برا کام کیا. آگے جا کر پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت نے خود بتایا کہ اگر میں کشتی کو نہ توڑتا تو یہ کشتی جو ہے آگے بادشاہ تھا جو ان سے ضبط کر لیتا، ان سے لے لیتا. یہ بیچارے یہ غریب لوگ تھے، ایک ہی کشتی پر ان کا گزارا تھا، بادشاہ ان سے کشتی ضبط کر لیتا، اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ضبط نہ کرے. اور بچہ جو تھا یہ ایسا تھا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے حکم سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتے ہیں کہ کس وقت کس کو کیا چیز دینی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، وہ ان کا واقعہ امام راضی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے. تو یہ سوچا کہ جو دنیا میں جو بھی چیز حرکت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے کرتی ہے، تو میں ذرا دیکھوں آج یہ بچھو کام کہاں جا رہا ہے، کس کام کے لیے جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلے. تھوڑی دور چل کر وہ بچھو ایک دریا کے کنارے کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ کچھوا آ کے کنارے سے لگ گیا، یہ بچھو اس کے کچھوے پر بیٹھ گیا، سر پر سوار ہو گیا. کچھوا لے کر اس بچھو کو لے کے چلا یہاں تک کہ دریا عبور کر لیا، یہ بھی دریا عبور کر کے چلے گئے وہاں. دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے. جب آگے چلے دیکھا تو چلا جا رہا ہے. سامنے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا تھا، یہ بچھو اس کی طرف چلا. تو یہ سمجھے کہ یہ بچھو شاید اس کو جا کر ڈسے گا، جو آدمی جو سو رہا ہے. یہ پھر اس کے پیچھے چلے، ابھی قریب پہنچے تھے کہ ایک دم سے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اس کے اوپر حملہ آور ہے، وہ سونے والے انسان کے اوپر سانپ حملہ کر رہا ہے. بچھو ایک دم سے جا کر کدک کر اس نے وہ اس کے اوپر بیٹھا سانپ کے اوپر اور اس کو ڈسا اور سانپ ہٹ کے گر گیا اور وہ آدمی سو رہا تھا پڑا ہوا. جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا برابر میں بچھو ہے، وہ تو اس کو بچھو کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا کہ بچھو کو مارو، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ دیکھو یہ بچھو تمہارا موطن ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچانے کے لیے کہاں سے کہاں بھیجا. تو وہ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا پروردگار ہے. بہت سی چیزوں کا فائدہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا فائدہ نہیں پتہ چلتا. بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ میں کتنی مدت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی. ارے قبول تو فوراً ہو گئی، وہ کیا کہ تمہارے لیے ثواب لکھ دیا گیا، لیکن جو چیز چاہی تھی وہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی مصلحت کے مطابق سمجھیں گے اس وقت دیں گے، نہیں سمجھیں گے تو نہیں دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے. اس لیے دعا تو مانگنا ہر حالت میں انسان کا کام ہونا چاہیے. اپنا ہر حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو، یعنی جوتے کا تسمہ ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ذرا سے کہو یا اللہ اتنی اب میرا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو درست کر دیجیے. تو دعا ہر حالت میں کرنی چاہیے. کھانا پکانے جا رہی ہیں تو دعا کرے یا اللہ ٹھیک ہو جائے، پک گیا یا اللہ اس کے اندر برکت پیدا کر دے، یا اللہ میں اپنے بچوں کو کھلا دوں، بچے اس کو کھا کر اس کی قوت حاصل کریں، بچوں کو اس کا نفع پہنچے. یہ دعا دعاؤں سے اپنی زندگی میں دعاؤں کو اس طرح داخل کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر ہو یا کوئی نہ کوئی دعا زبان پر ہو, تو پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور بھائی جو خواتین کے اندر ایک اہم چیز جس کی طرف توجہ دلانی بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زبان دی ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس زبان کے ذریعے آخرت کی نعمتوں کے ڈھیر لگا لیں, ذکر کر کے دعا کر کے, اور اگر چاہیں تو اسی سے جہنم کے انگارے پیدا کر لیں. زبان کو اگر غلط استعمال کریں کہیں جھوٹ ہو جائے, بعض اوقات کسی چیز کے اندر جھوٹ بولنا مقصود نہیں ہوتا لیکن مبالغہ اتنا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بن جاتا ہے, اس سے پرہیز کریں. پھر ایک مصیبت یہ ہے غیبت کی, یہ ایسی مصیبت ہے کہ جس سے مرد ہو یا عورت وہ اس کو بچنا آج کل کے دور میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مجلسیں ہوتی ہیں, مجلسوں میں کسی دوسرے کا ذکر آ گیا, اس کی کوئی برائی شروع کر دی, کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو اس کی برائی پر مشتمل ہو, تو یہ غیبت ہے. حدیث میں ہے کہ جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو برائی میں دوسرے کی بیان کر رہا ہوں اگر وہ اس میں ہو تب بھی کیا میں غیبت کرنے کا گنہگار ہوں گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تو گنہگار ہو گئے ہی جبکہ واقعی اس میں وہ بھی برائی ہے, تب بھی برائی بیان کرو گے تو گنہگار ہو گیا, اور اگر اس میں وہ برائی ہے نہیں پھر بھی کیا بتا رہے ہو تو اس میں دوہرا گناہ ہے, ایک غیبت کا اور ایک بہتان کا. لہذا زبان کو قابو میں رکھنے کی فکر کا سب زیادہ ضروری ہے. اور معاف کیجیے گا میں برا نہ مانے لیکن خواتین میں زبان کا غلط استعمال بہت زیادہ ہے بنسبت مردوں کے. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا, تو اس کی وجہ بھی آپ نے کیا بیان فرمائی, یکفرن العشیر, کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی. اس لیے تو یہ ناشکری کے الفاظ زبان سے نکالنا یہ انتہائی خطرناک ہے. اور جب مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں غیبت داخل ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طرح, اور غیبت کرنا بھی حرام, غیبت سننا بھی حرام. لہذا اگر کہیں کبھی غیبت شروع ہو جائے تو فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا رخ بدل دیا جائے, بات کا رخ بدل دیا جائے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا. ایسا ہے جیسے اول تو انسان کا گوشت, انسان بھی مردہ, مردہ بھی بھائی, اس کا گوشت کھائے انسان, تو اسی طرح غیبت کا معاملہ ہے. اور ہماری مجلسیں بھری ہوتی ہیں غیبت سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ایک خاتون کا ذکر کرتے ہوئے ان کے پست قد ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ایسی ہیں, اس انداز سے کہہ دیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا کہ یہ تم نے غیبت کی. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں, اور بچا اس وقت جائے گا کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھنے جائیں یا کوئی اجتماع ہو رہا ہو خواتین کا, تو جانے سے پہلے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ مجلس ہو رہی ہے, اس مجلس میں ہمیں گناہ سے بچائیے, دعا کرو. اور جب کبھی مجلس میں ایسا کچھ کام ہونے لگے تنبیہ کر دو کہ بھائی اب یہ رخ بات کا غیبت کی طرف مڑ رہا ہے, اس کو اب بدل دو, موضوع کو بدل دو. اور مجلس کے بعد جو ہے استغفار کریں, اہتمام کریں کہ اللہ اس مجلس میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کلمہ اس کو کفارہ مجلس کہا گیا ہے کہ جب کسی بھی مجلس کے بعد اگر یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو اس مجلس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو کوئی ناجائز کام ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ کر دیتا ہے. تو بھئی یہ چند باتیں ہیں جو خواتین کے سلسلے میں خصوصی طور پر عرض کرنی تھی, اور یہ کام در حقیقت فکر سے ہوگا. بے فکری کی زندگی سب سے زیادہ مشکل, سب سے زیادہ بیماری ہے. غفلت سب سے بڑی بیماری ہے. بیماری غفلت ہے کہ بس جس طرح بھی زندگی گزر رہے ہیں گزارتے چلے جاؤ, اپنی اصلاح کی فکر ہی نہ ہو. اس وجہ سے جس طرح بھی گزر رہا ہے گزرنے دو, اور اصلاح کی فکر نہ ہو. یہ غفلت سب سے بڑی بری بلا ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. غفلت سے اپنے آپ کو نکالیں, اور نکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ کام کریں. کثرت ذکر, کثرت دعا, کثرت شکر, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. ہر چھوٹی اور بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کرتی رہیں. تو جب یہ ذکر کی کثرت ہوگی, دعا کی کثرت ہوگی اور شکر کی کثرت ہوگی, تو دیکھنا کہ انشاءاللہ زندگی میں نورانیت پیدا ہوگی, اور نورانیت پیدا ہوگی تو اس میں انشاءاللہ معصیتوں کی اور گناہوں کی ظلمتیں اور اس کی تاریکیاں نہیں آئیں گی. اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کریں, تو انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. ازواج مطہرات کے حالات زندگی پڑھیں, صحابیات کے حالات زندگی پڑھیں, انہوں نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے شریعت کے حکم پر عمل کیا ہے, یہ واقعات بھی پڑھنے چاہیے. خواتین کے اوپر بھی مستقل کتابیں صحابیات کے اوپر بھی لکھی گئی ہیں, وہ پڑھیں اور ان کے حالات سے استفادہ کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو فضائل اعمال ہیں وہ ان کے حالات پڑھنے سے ہمارے دلوں کی طرف منتقل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں. اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دے. مرد ہوں یا عورت ہوں, ہر مرد ہر عورت اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ جائے, اور اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرے, اخلاق کی بھی کرے. اللہ کا ذکر اپنے دل میں اندر آباد, اپنے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.